بہار عشق حقیقی، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف اللہ مجدد زمانہ، حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہار عشق حقیقی. عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبے جان اتار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبے جان اتار دیتا ہے، جذبے جان اتار دیتا ہے. بات مختصر پہ میرا قریب، بات مختصر پہ میرا قریب، بات مختصر پہ میرا قریب، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے. تات مختصر پہ میرا کریم، تات مختصر پہ میرا کریم، تات مختصر پہ میرا کریم، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، اجر کیا بے شمار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہ جان اتار دیتا ہے. اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، درد دل بار بار دیتا ہے، درد دل بار بار دیتا ہے، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، اہل دل کے کرم کا کیا کہنا، درد دل بار بار دیتا ہے، درد دل بار بار دیتا ہے. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، روح کو ایک قرار دیتا ہے، روح کو ایک قرار دیتا ہے. کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، کیا کرامت ہے نور تقویٰ کی، روح کو ایک قرار دیتا ہے، روح کو ایک قرار دیتا ہے. اس نے پانی سے دو کا مت کھانا، اس نے پانی سے دو کا مت کھانا، ایک پانی کمار دیتا ہے، ایک پانی کمار دیتا ہے. اس نے پانی سے دو کا مت کھانا، اس نے پانی سے دو کا مت کھانا، ایک پانی کمار دیتا ہے، ایک پانی خمار دیتا ہے. میرے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے خارش میں کھجلا، خارش کا جو مریض ہوتا ہے اس کو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ولیمہ ہو رہا ہے، لیکن جب کھجلانے کھجلاتے رہنے سے کھال پڑ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، تو سارے ولیمے اور اس کے شامیانے اجڑتے معلوم ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کی مجرمانہ لذت ہوتی ہے، اور اس کا شعر بھی ہے، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے اور وہ بھی مجرمانہ، کہ کوئی دیکھ نہ لے، ہر وقت گناہگار کے سر پہ خوف کے سائے، اس کے چہرے پہ خوف کے سائے، اور اس کو معذب معلوم ہوتا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ، بے چینی اور عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ چہرہ قلب کا ترجمان ہوتا ہے، دل کے اندر جو کچھ خیالات اور گندگیاں ہوتی ہیں وہ سب چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کی رفتار سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کی گفتار سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کے کردار سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ آسمان پر نظروں سے گر جاتا ہے اللہ کی نظروں سے، جو وہاں ذلیل ہوتا ہے ساری مخلوق میں خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت ہوتی ہے، جب اللہ کے یہاں اس کی عزت ہوتی ہے تو مخلوق بھی خود بخود اس کی عزت کرنے لگتی ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لوگ دھوکے میں ہیں کہ معزز وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں اور نوکر چاکر ہوں، مگر افسوس کہ یہ صرف اور صرف دھوکا ہے، لوگ اگر اس کی عزت کرتے بھی ہیں تو بوجہ اس کی مال و دولت اور بوجہ اس کے خوف کے کرتے ہیں، لیکن اصلی عزت تو اللہ والوں کی عزت ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوتی ہے تو مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی جاتی ہے، اصلی عزت ان کی ہوتی ہے۔ تو جو گناہ ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے، اسے دھوکہ کھا کر کتنی جوانیاں برباد ہو گئیں، اور جوانیاں کیا، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان، ہر عمر کا جو نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا بس تباہی ہے اس کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس نے پانی سے دھوکا مت کھانا، اس نے پانی سے دھوکا مت کھانا، ایک پانی خمار دیتا ہے، ایک پانی خمار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جب سے جام تار دیتا ہے، بھول بس اپنی بے وفائی سے، پھول بس اپنی بے وفائی سے، اندلیبوں کو خار دیتا ہے، اندلیبوں کو خار دیتا ہے، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، اور اندلیبوں کی جمع ہے، یہ جب بلبل کا قصہ مشہور ہے کہ وہ پھولوں سے دل لگاتا ہے، لیکن پھول کیا کرتے ہیں، بے وفائی کر جاتے ہیں، دو ایک روز کے اندر مرجھا کر ساری پتیاں اس کی خزاں کا شکار ہو جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں، اور بچتا کیا ہے، کانٹے۔ اسی لیے جو حسینوں سے دل لگاتا ہے، نامحرموں سے دل لگاتا ہے، یا گناہوں میں لذت کو ڈھونڈتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ شروع میں گناہ میں لذت آتی ہے، لیکن اس کو جب وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی دل کی بے چینی اور عذاب کو کوئی دیکھے، اف کتنا ہے تاریخ گناہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا، نیک لوگ سکون سے پرسکون رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی اور غم اگر آتا بھی ہے تو باہر باہر رہتا ہے، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ جیسے سوئٹزرلینڈ گھڑی بناتا ہے، واٹر پروف گھڑی، جو پانی کے اندر لے جائیں اسے پانی اندر داخل نہیں ہوگا، تو جب مخلوق میں یہ طاقت ہے کہ ایسی چیز بنا سکتی ہے، تو خالق کو قدرت نہیں ہے کہ وہ دل کو خوش رکھے، ہزاروں غم ہیں ادھر ادھر، لیکن دل کے اندر سکون اور چین، زندگی پر قید پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ اور ایک اور شعر ہے نا حضرت کا، ہاں ہاں پورا بتاؤ، یہ ایک مصرع تو مجھے بھی آ جاتا ہے، یہ فن تو میرے پاس بھی ہے، ایسے ماہر کی تلاش ہے جو پہلا مصرع بھی بتایا گیا، ہاں، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے، ارد گرد کاٹے ہیں لیکن درمیان میں نرم و نازک خوشبودار اور خوش رنگ پھول کھلا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی نشانیاں اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں، تو جب انسان کے ارد گرد غم پریشانیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، وہ اپنے اولیاء اللہ کو بالکل مست رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، پرسکون رکھتے ہیں۔ اس نے پانی سے دو کا مسکانا، ایک پانی خمار دیتا ہے، پھول بس اپنی بے وفائی سے، پھول بس اپنی بے وفائی سے اندلیبوں کو خار دیتا ہے، اندلیبوں کو خار دیتا ہے۔ راہ تقویٰ میں غم جو ہے افضل، راہ تقویٰ میں غم جو ہے افضل، راہ تقویٰ میں غم جو ہے افضل، زندگی پر بہار دیتا ہے، زندگی پر بہار دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے کا غم اٹھاتا ہے اللہ اسے غم کو خوشی سے بدل دیتا ہے، غم کی ذات کو خوشی سے بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، اللہ ہی نے خاصیت رکھی ہے خوشی میں خوشی کی، غم کی خاصیت رکھی ہے غم میں، لیکن وہ ان کو پوری قدرت ہے کہ غم کو خوشی میں بدل دیں۔ اگر وہ خواہد عین غم شادی شبد، اور اگر وہ خواہد عین بندے پائے آزادی شبد، ہے نا، عین بندے پائے آزادی شبد۔ یہ قید کی زنجیریں بظاہر ہیں شریعت کی، لیکن ان زنجیروں میں جکڑ کے انسان سینکڑوں آزادیاں حاصل کرتا ہے، اور اس اللہ کے راستے کا غم وہ غم ہے کہ اس غم کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوشی، اس کی غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، خوش رہتا ہے۔
راہِ تقویٰ میں غم جو ہے افضل، راہِ تقویٰ میں غم جو ہے افضل، زندگی پر بہار دیتا ہے، زندگی پر بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہِ جان نثار دیتا ہے۔
چار اعمال بیان کرتے رہنا چاہیے، ہمارے حضرت نے ان چار اعمال کی بہت تکرار ہمیشہ کروائی ہے، ہم کو سبق دیا ہے کہ یہ چار اعمال جو کر لے گا اللہ والا ہو جائے گا، اور واقعی یہ کام تو نفس پہ اتنا بھاری ہے، خصوصاً اس زمانے میں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مشکل کام کر لے گا تو وہ آسان کام اور بھی آسانی سے کر لے گا۔ چار کام نفس پر بھاری ہے، دین کے چار احکام ہیں، یہ گویا پورا دین تو نہیں ہے لیکن ان پر عمل کرنے سے پورا دین آسان ہو جاتا ہے اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چاروں احکامات کے اندر ایک حکم تو ایسا ہے جس پہ براہ راست حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، نظر کی حفاظت۔ چاروں میں سے پہلا حکم تو ایک مٹھی ڈالی رکھ لینا ہے، اللہ کا شکر ہے اکثر کو نصیب ہے ایک مٹھی ڈاڑی رکھ لیا تینوں طرف سے، اور فرمایا کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑی رکھنا واجب ہے، اور اس سے ایک مٹھی سے، اپنی مٹھی سے ایک چاول بھی کم پر کترانا حرام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لینا، بڑی بڑی مونچھوں پر تو ویسے بھی وعید ہے، اور بڑی مونچھ کی تعریف ہے من طول اشار بہو لم ینل شفاعتی، وعید ہے اس کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی مونچھ جو رکھے گا میری شفاعت سے اس محروم رہے گا، میری شفاعت کو نہیں پائے گا۔ اور لمبی مونچھ کی تعریف یہ ہے کہ مونچھ کے بال جو ہے وہ شفعت اولیہ کے طرف آخر، یعنی اوپر کا ہوٹ کا جو یہ سفید کنارہ ہے اس کے اوپر بال آ جائے گا۔ حضرت والا تو ہم نے دیکھا، الحمد للہ حضرت والا تو ہمیشہ باریک، بالکل مبالغہ فرماتے تھے، یہی سب سے افضل درجہ ہے کہ مونچھوں میں کی کترانے میں مبالغہ کریں۔ لیکن اگر مونچھ کسی نے رکھنی ہے تو اس کا خاص طور سے خیال رکھے کہ کوئی بال یہ سفید کنارے کے اوپر نہ آ جائے کسی وقت بھی، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ جو معلوم نہیں کہ وہ کون سا لمحہ ایسا آ جائے کہ اس وقت ہمارا وقت آ جائے. اور اگر وقت آ گیا اس حال میں کہ مجھ کے مال بال لمبے ہوئے تو خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے. اس لیے ہر وقت اپنے ظاہر کو بھی دیکھتا رہے اور باطن کی بھی نگرانی کرتا رہے. اس لیے کہ باطن کے اندر اگر غیر اللہ گھسے ہوئے اور ہماری موت آ گئی تو ہم کیا لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے اور چاروں اماموں کا اس میں اتفاق ہے. بعض لوگ اس دھوکے میں طرح طرح کی باتیں کر ڈالتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ اتنی داڑھی رکھ لینا کافی ہے یا فلاں مطلب کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے خوب تحقیق کے ساتھ کہ ایک مٹھی سے کم پر داڑھی رکھنا ایک چاہے ایک چاول بھی کم ہو حرام ہے. اور دوسرا حکم ہے کہ جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں تو حالتوں میں مردوں کے لیے ٹکنے کا ڈاکنا حرام ہے. ما اسفل من الکعبین من الجدار فکنا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے جتنا حصہ ٹکنے کا اوپر سے آنے والے لباس ہے, ازار یعنی اوپر سے آنے والا لباس جیسے کرتا ہے جبا ہے یا پتلون ہے پجامہ شلوار جو بھی کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ ازار کے حکم میں ہے. تو جتنا حصہ اس لباس سے ٹکنے کا ٹکے گا وہ جہنم میں جلے گا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تکبر کی وجہ سے منع ہے, جس میں تکبر نہ ہو وہ ڈھانک سکتا ہے. تو یہ بات بھی ایسی احادیث اور بھی موجود ہیں, واقعات بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی اس کا بے حد اہتمام فرمایا. صرف حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت ملی تھی بذریعہ وحی کہ آپ کا وزن بڑھ گیا تھا, آخر عمر میں پیٹ بڑھ گیا تھا تو آپ کا ازار نیچے کو آ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدیق اکبر تکبر سے پاک ہے. بیماری عذر کی وجہ سے آ جاتا تھا. وہ بھی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت نعوذ باللہ لٹکائے رکھتے تھے, بلکہ وہ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. کبھی ہم تو وہ لوگ ہیں جو معلوم نہیں برسوں گزر جائیں اپنے گناہ کا احساس نہیں. وہ حضرات تو ایسے تھے کہ ذرا سا شائبہ بھی ہو جاتا تھا تو فوراً جو ہے رونا شروع کر دیتے تھے اور اپنے ایمان پر شک کرنا شروع کر دیتے. جیسے ایک صحابی تھے, ایک صحابی کے گھر کے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک قبا سا بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے مکان, تو صحابہ نے بتایا فلاں صحابی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں, بس ناگواری سے چہرہ پھیر کے اور تشریف لے آئے. پھر کچھ دن بعد وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا, چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کہ بھئی اس سے مت کرو. پھر اس کے بعد دوبارہ سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا. اس طرح دو یا تین مرتبہ ہوا تو یہ صحابی بہت پریشان ہو گئے اور صحابہ سے جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے. صحابہ نے بتایا کہ بھئی اور کوئی بات تو ایسی نہیں ہوئی, وہاں اتنا ہوا تھا کہ آپ کے گھر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, پوچھا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے. تو بس وہ سمجھ گئے, اشارہ ہی سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا گھر پسند نہیں آیا, قبا جو بنا ہوا تھا اس میں کسی ضرورت سے بنایا ہوگا. تو جاتے ہی اس مکان کو اٹھا دیا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس میں کیا خرابی ہے, کیا کروں جانا کروں, پورا مکان اٹھا دیا. اور اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتلانے بھی نہیں گئے کہ یہ کون سا میں نے اپنے اوپر میں نے کسی پہ احسان کیا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. غیرت کی وجہ سے بتایا بھی نہیں, بس یہ دل میں کہنے لگے کہ کاش کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں تو دیکھ لیں کہ میں نے مکان کو اٹھا دیا. یہ حال تھا ان حضرات کا. اور دوسرے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں آخری سانسیں جب لے رہے تھے اس وقت آپ کے غلام کی تھوڑی سی توجہ بے توجہی ہوئی اور ہزار نیچے کو آ رہا تھا تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانسوں میں بھی ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ ارفع ازارہ کا یا غلام، اے غلام اپنی ازار کو اوپر کر لے. ایسی حالت کے اندر کہاں معمولی باتوں کا ہوش رہتا ہے، معلوم ہوا کہ کس قدر خطرناک بات تھی. کہ جاتے جاتے پھر کتنی احادیث میں اور بھی واقعات ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے تو ان کی چادر بھی اتنی نیچے لٹکانا صحیح نہیں ہے، ٹخنے کو ٹخنے والی تو ان کی چادر لٹک رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا امالا کفی یا اسوہ تم، کیا میرے اسوہ میں میرے اخلاق میرے کردار میں تمہارے لیے سبق نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ چادر بھی نیچے لٹکانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں. پھر ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انی حمش الساقی، یا رسول اللہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں. تو اس میں اجازت پوشیدہ تھی کہ اجازت مانگ رہے تھے کہ میں ٹخنے ڈھک لیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ گناہ ٹخنے ڈھانکنے کا تمہاری طرف سے ہوگا، اجازت نہیں دی ٹخنے ڈھانکنے کی. تو بعض لوگوں کو جو اشکال ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہے، تو حضرت ہمارے فرماتے تھے اگر تکبر نہیں ہے تو اٹھائی کیوں نہیں لیتے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ دو بڑے اعمال ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو یہ دو کام کر لے گا اس کا اسٹرکچر بالکل صحیح و دین کے مطابق ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت والا اور صحابہ کی مشابہت والا، تابعین کی مشابہت والا، تبع تابعین کی مشابہت والا، اولیاء اللہ کی مشابہت والا. تو ظاہر ہمارا اچھا ہو جائے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باطن کو بھی اچھا کر دیں گے. تو حدیث پاک کی ایک دعا بھی ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا کر دیجیے. واجعل صالحتی واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو نیک کر دیں. تو ظاہر سے بہت فرق پڑتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باطن کو بھی بنا دیتے ہیں کہ یہ میرے پیاروں کے حلیے میں ہے، میرے پیاروں کی شکل میں ہے، میرے محبوب کے جیسی شباہت بنایا ہوا ہے. اللہ کو لاج آ جاتی ہے کہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. اور دو کام باطنی ہیں، نگاہ کی حفاظت. سب جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو بارہا قسم کھا کر یہ بھی فرما چکے ہیں کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اور آگے فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے، دل کو پاک کرنے والی چیز ہے، کیونکہ سب سے بڑا بت یہ حسینوں کا اور نامحرموں کا، جب یہ گر جائے گا تو باقی چھوٹے چھوٹے بت سارے خود ہی گر جائیں گے. دل پاش پاش ہو جاتا ہے. اللہ نے عشق کا مادہ ہر انسان میں رکھا ہے، جنس کی کشش، مخالف جنس کی کشش رکھی ہے. جب اس کشش کو جو ہے وہ توڑ دے گا اور اپنی منچائی نہ کرے گا، اللہ کے خوف سے نظر کو بچا لے گا، تو دل ٹوٹ جائے گا، دل پاش پاش ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ بعض لوگوں میں عشق کا مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ عشق کا مادہ ہے اس کو، اس تقاضے کو، گناہ کے تقاضے کو دبانے میں اتنا ہی زیادہ مجاہدہ ہوگا. تو حضرت فرماتے تھے جس قدر مجاہدہ ہوگا اس قدر اس کے بقدر مشاہدہ بھی ہوگا، یعنی وہ اپنے دل کو، اس کا دل بن جائے گا، اس کی آنکھیں بن جائیں گی، اور عالم غیب اس کے لیے برائے نام عالم غیب رہ جائے گا، کاننا کا طرح اس کو حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی تجلیات اس کو حاصل ہو جائیں گی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر وقت یہ استحضار رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ راز ہے کہ اگر کنکھیوں سے کسی کو دیکھ لیا، کسی کو کیا معلوم اور اس زمانے میں تو فتنہ اتنا ہے کہ اگر کوئی براہ راست بھول بھی رہا ہو تو کوئی توجہ نہیں کرتا کہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے، اور دیر بے پردہ چلی جا رہی ہیں، لوگ بھول رہے ہیں، تو ایسے موقع پر جب کوئی حفاظت کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں اللہ ہے، وہی حفاظت کر سکتا ہے جس کو استظہار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کا خوف جو ہے اس کو مجبور کرتا ہے نگاہ جھکانے کا، ورنہ اگر اللہ کی عظمت نہ ہو تو جانوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، لیکن وہی حفاظت کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت ہے، اور ورنہ لاکھ چاہے عبادت کرو اور لاکھ ڈھنڈورا پیٹو کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہے، لیکن جو نگاہ نہیں بچاتا اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑ دیتا ہے، اتنی بڑی نافرمانی کرتا ہے، وہ دھوکے میں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت ہے، حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں اور عظمت بھی نہیں، ورنہ اتنا بڑا حکم نہ توڑتا، اور جو حکم کی پاسداری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا، جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز اس کو اللہ تک پہنچا دے گی، نظر کی حفاظت ایسا حکم ہے کہ چونکہ اس کو حلاوت ایمانی عطا ہو جائے گی، حلاوت ایمانی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا، لذت نصیب ہوگی اس کو، اور وہ لذت نصیب ہوگی عبادت میں جس کو مولانا رومی نے فرمایا ہے، لے کے ذوق سجدہ پیش خدا خوش طلعت از دوست ملکت تورا، اور یہ جب یہ اشعار پڑھے ہیں، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہ جان نثار دیتا ہے، اور یہ اللہ کی صحبت میں اہل عشق و محبت کی صحبت میں عشق و محبت نصیب ہوتا ہے کہ جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہوتا ہے، ذرا ذرا سی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے، گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، اللہ سے غفلت بھی اس کو ایک لمحہ گوارا نہیں ہوتی، یہ ایسا بہترین عمل ہے نگاہ کی حفاظت، اور کتنے لوگوں کا واقعہ بھی ہے کہ وہ آئے وہاں سنا کہ اچھا حضرت قسم کھا رہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے ولی اللہ ہو جائیں گے، چلو اللہ اس میں کیا مشکل ہے، ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلو یہ ایک عمل کر لیتے ہیں، تو دیکھا گیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے سارے حالات بدل گئے، بالکل نیک ولی اللہ ہو گئے، نماز بھی پڑھنے لگ گئے، داڑھی بھی رکھ لی، کلیہ بھی بالکل ولیوں جیسا ہو گیا، کیا اس عمل کے اندر کیسا زبردست عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو یہ عطا فرمایا، کیسی زبردست کار تجدید اللہ تعالیٰ سے لیا، اللہ تعالیٰ نے لیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ نگاہ کی حفاظت یہ تیسرا حکم ہے، باطنی ہے عمل، کیونکہ اگر ظاہر میں اختیاری طور پر تو آدمی دیکھ بھی سکتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں، حقیقت میں یہ باطن ہی کا عمل ہے کہ باطن کو اپنے پاک کو صاف کر دیتا ہے، اور ویسے بھی یہ بہت گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، یا زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، اتنا بڑا اس پہ لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ امت ڈر جائے، حضرت نے فرمایا کہ اس میں زنا کو پہلے مقدم فرما دیا، پہلے لفظ زنا فرمایا تاکہ امت ڈر جائے، ہو یہ تو زنا ہے آنکھوں کا، اتنی بڑی اس کے اندر سبق ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ اور رسول کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یہ بد دعا ہے نظر بازی کرنے والے کے لیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی نامحرم کو دیکھے یا بیری لڑکوں کو دیکھے بری نظر سے وہ اس لعنت کا مستحق ہو جائے گا، الا من تاب، ہاں توبہ کر لے، اللہ کو رو کر گڑ گڑا کر منا لے، اور پکا عزم کر لے کہ آئندہ ایک نگاہ بھی خراب نہیں کریں گے تو بس معافی ہو جائے گی، اور تھوڑے ہی عرصے میں پھر دل پاک و صاف ہلکا پھلکا چما چم ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، تو بس اس کے بعد جو ہے وہ دل کی حفاظت ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات نہ لائے، اگر دل میں گندے خیالات آتے ہیں تو ان کا آنا تو برا نہیں ہے خود سے آئے تو، لیکن اب آ گئے، اب ان میں مشغول ہوئے ہیں، پرانی یادیں گناہوں کی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب حرام ہے اور اللہ سے دور کرنے والا ہے، وہی بات ہے کہ دل کے اندر یہ غیر اللہ بسے ہوں گے تو تو اللہ کے حضور ہم کس طرح حاضر ہوں گے؟ سوچے دنیا تھوڑے دن کی ہے، یہاں تو حرام مزہ لے لیں گے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو دل میں کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے بھائی زندگی جو ملی ہے اس میں مجاہدہ کر لو، مشقت اٹھا لو، اگر روٹی چٹنی سے گزارا کرنا پڑے روٹی چٹنی کھا لو، چھوڑ دو قورمہ بریانی حرام کی، ایسے کام چھوڑ دو کہ جس سے ہماری پرواز میں کوتاہی آتی ہو، اور چٹنی روٹی کیا، تقویٰ سے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ چٹنی روٹی والوں کو قورمہ بریانی کھلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اولیاء اللہ کو ایسے فقر و فاقے آئے ہوں، اب تو زمانہ بھی کمزوری کا ہے، تو اس زمانے میں تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں اتنا اعمال کی برکت سے جو پہلے جو تنگی میں مبتلا تھے وہ اب خوب برکت سے ان کا گزارا ہو رہا ہے، برکت تو کہتے ہیں چاہے قلیل ہو لیکن کثیر النفع ہو، برکت اس کو کہتے ہیں، برکت اس کو نہیں کہتے کہ کثیر ہو قلیل النفع ہو، کثیر کمایا لاکھ کمایا اور کام اس میں دس ہزار کا بھی نہ ہوا، ادھر ضائع ہو گئے ادھر ضائع ہو گئے ادھر اڑ گئے پیسے، لیکن برکت تو اسی کو کہتے ہیں، دل کا سکون، دل کی خوشی اور چین، چٹنی روٹی بھی اللہ کھلاتے ہیں لیکن دل ان کا پرسکون رہتا ہے جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں، ورنہ مال و دولت میں بھی جو ہے دل بے چین اور پریشان رہتا ہے جو اللہ کو ناراض رکھتا ہے، تو بس یہ چار اعمال ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسے اعمال ہیں، میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت کی برکت سے یہ دل میں مثال تو حضرت ہی نے دی تھی، اس کا عکس اس کرنے سے اور بہت فائدہ ہوتا ہے، حضرت کی برکت سے اس کا عکس کا خیال آیا کہ ایسکلیٹر جو ہوتا ہے سیڑھیاں آٹومیٹک، حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر اوپر سے نیچے جا رہی ہوں سیڑھیاں اس کے اوپر ایک قدم رکھنے کی دیر ہے، بس قدم رکھا اور کچھ کرنا نہیں ہے وہ خود بخود نیچے پہنچا دیتا ہے، تو یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے کہ بدنگاہی شروع کی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ساری ذلتیں رسوائیاں ہر قسم کے گناہ جھوٹ چوری چغلی سبھی کچھ جو ہے اس کے اندر خود بخود آنے لگ جاتا ہے، اور یہ دین کی یعنی دینی اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے انتہائی پستیوں میں گر جاتا ہے، تو اسی کا عکس حضرت کی برکت سے یہی دل میں آیا، بات تو حضرت ہی کی ہے، مثال کو عکس کر لیا کہ جو سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا اللہ کے راستے میں کہ بھئی ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے، بس چاہے کچھ ہوئے نہ نگاہ کی ضرور حفاظت کریں گے، کچھ بھی تقاضا آ جائے ہم نہیں دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اور ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست ہو ناراض ہوتا ہے، بس ایسی خوشی پر لات مارو اس پر لعنت بھیجو جو اپنے مالک کو ناراض کر کے حاصل ہو، تو یہ پہلا قدم سیڑھی پہ رکھا یہ نگاہ کی حفاظت کا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے، بس یہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا انشاءاللہ تعالی دین کے کمال پہ پہنچا دے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اس سے قرب اعلیٰ حاصل ہوگا، ولایت صدیقیت کی انتہا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔